بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود، 13 اپریل 1907، بمقام قادیان دارالامان۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ ہے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کرتا ہے، بیدہ ملکوت و کل شئن و الیہ ترجعون، سورہ یاسین آیت 84۔ دیکھو، خدا تعالیٰ نے ہم میں اور ہمارے دشمنوں میں کیسا امتیاز رکھا ہے۔ یہ قادیان ہے جس میں کئی مرے اور پھر ہماری جماعت بالکل محفوظ رہی۔ ان مسلمانوں میں کئی گدی نشین ہیں، کئی الہام کا دعویٰ کرتے ہیں، کئی مقربان الہی بنتے ہیں، مگر کیا کسی کو بھی یہ وعدہ دیا گیا ہے، انہیں حافظو کل من فی الدار؟ یقیناً نہیں۔ اگر کسی کو یہ دعویٰ ہے تو پیش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا جھوٹ ثابت کرے۔ دیکھو، ان میں سے جس نے دعویٰ کیا وہ فوراً پکڑے گئے۔ جموں کے چراغ دین نے دعویٰ کیا تھا، اور پھر الہی بخش جو میری نسبت تعاون سے مرنے کا خیال رکھتا تھا، تعاون ہی سے ہلاک ہوا۔ مومن کامل تو کبھی تعاون سے نہیں مرتا۔ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کے نظیر موجود ہے، کیا کوئی نبی تعاون سے مرا؟ پھر کامل مومنین حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی سوانح کو پڑھو، کیا ان میں سے کوئی تعاون سے مرا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تورات و انجیل میں اس تعاون کو عذاب قرار دیا گیا، گویا ایک قسم کا جہنم ہے، چنانچہ میرے علامات میں اکثر جہنم کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد تعاون ہی ہے۔ بس مومن کامل تو جہنم سے بالکل محفوظ رکھا جاتا ہے، اگر وہ اس میں پڑے تو پھر مومن کیسا ہوا؟ خدا تعالیٰ بھی فرماتا ہے، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزاً من السماء بما کانوا یفسقون، سورہ بقرہ آیت 7۔ یعنی تعاون کا عذاب مخالفوں، ظالموں اور فاسقوں کے لیے ہے، یہ معمور من اللہ کے انکار اور فسق کی سزا ہے، گویا اس کی خصوصیت کفر کے ساتھ ہے۔ ہاں، جو مومن کامل نہیں بلکہ معمولی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی تمحیص مقصود ہوتی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ انہیں دنیا میں اصلاح کے لیے بطور کفارہ ذنوب جہنم میں داخل کرے۔ اور یہ سب فرقہ ہے اسلام کے معنوی بات ہے کہ ایک فریق مومنوں کا بھی جہنم میں کچھ مدت کے لیے پڑے گا۔ بس ماننا پڑتا ہے کہ بعض مومنوں کو بھی تعاون ہو سکتا ہے، مگر یاد رہے وہی مومن جو کامل نہیں۔ اسی لیے میرے الہام میں آیا کہ وہ تعاون سے محفوظ رہیں گے جو لم یلبسو ایمانہم بظلم کے مستحق ہیں، یعنی اپنے ایمان کے نور میں کسی قسم کی تاریکی شامل نہیں کرتے، اور یہ مقام سوائے کاملین کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ سن 11 ہجری میں جب تعاون پڑا ہے تو کوئی مسلمان نہیں مرا، لیکن جب حضرت عمر کے عہد میں تعاون پڑا تو کئی صحابی بھی شہید ہوئے۔ وجہ یہ کہ کامل مومن ہی ایسی باتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ جسے موسیٰ آنے کا دعویٰ تھا، وہ تو یقیناً کامل مومنین میں سے ہے، بس اس کے لیے ضروری تھا کہ تعاون سے محفوظ رہتا، کیونکہ یہ ایک عذاب جہنم ہے جس میں خدا تعالیٰ کی برگزیدے نہیں پڑ سکتے۔ وہ تو اپنی نسبت یہ الہام سناتا تھا کہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ اب ایسے عالیشان آدمی کو اگر وہ واقعی تھا، یہ جہنم تعاون کیوں نصیب ہوا؟ یہ تو واقعی عجیب بات ہے کہ جسے وہ فرعون کہتا تھا وہ تو اب تک زندہ ہے، اور اس کے گھر کا ایک چوہا بھی نہیں مرا، مگر وہ جو موسیٰ تھا وہ تعاون سے مر گیا، جو ایک عذاب جہنم ہے۔ کیا خدا تعالیٰ کے فرشتے کو دھوکہ ہو گیا؟ جیسے روافض کہا کرتے ہیں کہ وہی نبوت آئی تو حضرت علی پر تھی، مگر بھول کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چلی گئی۔ ایسے ہی تعاون کا فرشتہ بجائے قادیان میں آنے کے لاہور چلا گیا۔ اس نقطے کو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ جو معمولی مومن ہو، اس کے لیے ممکن ہے کہ تمحیص کے لیے تعاون کے جہنم میں پڑے تاکہ آخرت میں جنت نصیب ہو، مگر وہ جو کامل مومنین سے ہو، اس کے لیے ہرگز سنت اللہ نہیں کہ ایسے عذاب میں گرفتار ہو۔ بعض لوگوں کے نسبت اعتراض کیا جاتا ہے کہ فلاں تو نماز پڑھتا تھا یا ایسا تھا، پھر کیوں اسے تعاون ہوا؟ اصل میں اعمال کا تعلق قلب سے ہے، اور قلب کے حالات سے بجز اللہ کے کوئی آگاہ نہیں، بس نہیں کہہ سکتے کہ فلاں متقی تھا یا مخلص آمدی تھا، پھر کیوں تھا ان سے مرا؟ کیونکہ ہر انسان کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، کسی کو کیا معلوم کہ فلاں کے دل میں کیا کیا گند بھرے ہیں، دعا کرتا رہتا تھا تو کیا عیسائی دعا نہیں کرتے، کیا وہ بعض اوقات نہیں روتے؟ بس ایسے معاملے خدا تعالیٰ کے سپرد ہونے چاہیے، ہاں جب ایمان کا ثبوت ہو تو پھر ایسے تعاون سے مرنے والے شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نشان دکھائے مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ مانتے نہیں۔ اگر نجاست قلبی نہ ہو تو بعض اوقات ایک نقطہ ہی کفایت کرتا ہے۔ دیکھو جب لدھیانے میں بیعت ہوئی تو صرف قریباً 40 آدمی تھے، پھر اب 400,000 ہیں، کیا ایسی کامیابی کسی مفتری کو بھی ہوئی ہے حالانکہ اس کے پیش گوئی بھی کر چکا ہو؟ اچھا میں نے اگر کوئی نشان نہ دکھلایا تو ان کے موسیٰ نے کیا دکھایا؟ کیا یہی کہ تعاون سے مر گیا؟ اگر خدا تعالیٰ کے اور یا کا یہی انجام ہوتا ہے تو پھر اسلام کا خدا ہی حافظ۔ بوقت ظہر فرمایا ماس قول پسویستہ ہونے والوں کا وہی انجام ہوتا ہے جو الہی بخش کا ہوا۔ یاد رکھو ماس الہام جب تک اس کے ساتھ پہلی شہادت نہ ہو ہرگز کسی کام کا نہیں۔ دیکھو جب کفار کی طرف سے اعتراض ہوا لستا مرسلا تو جواب دیا گیا کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، سورہ رعد آیت 44، یعنی ان قریب خدا تعالیٰ کی پھیری شہادت میری صداقت کو ثابت کر دے گی۔ بس الہام کے ساتھ پھیری شہادت بھی چاہیے۔ دیکھو گورنمنٹ جب کسی کو ملازمت عطا کرتی ہے تو اس کی وجاہت کے سامان بھی مہیا کر دیتی ہے، چنانچہ جو لوگ اس کا مقابلہ کرتے ہیں وہ توہین عدالت کے جرم میں گرفتار ہوتے ہیں، اسی طرح جو ماموران الہی کے مقابلے پر آتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آج کل 50 آدمی کے قریب ایسے ہیں جو اس مرض میں گرفتار ہیں، یعنی اپنے قولی الہام پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ سب غلطی پر ہیں۔ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے مگر خود مفتری بھی ایک شیطان ہے، بس وہ اپنا آپ دشمن ہے اس لیے جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیسے ناعاقبت اندیش ہیں وہ لوگ جو ایسوں کے دام تصویر میں پہنچ جاتے ہیں، جس کے دعوے کے ساتھ عظمت و جلال ربانی کی چمک نہ ہو تو ایسے شخص کو تسلیم کرنا اپنے تئیں آگ میں ڈالنا ہے۔ حضور کے مجلس میں دو مخالفوں کا ذکر تھا کہ اس مسئلے کے بارے میں ایک دوسرے کے مخالف بام کفر کے فتوے دے رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے ضرور ہے کہ انبیاء بہشت میں اور فاسقین جہنم میں پڑیں، دوسرا کہتا ہے کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شان قدیر کی بنا پر چاہے تو انبیاء کو دوزخ میں ڈال دے۔ حضور نے فرمایا اول و ذکر حق پر ہے، علی کل شان قدیر کے یہ معنی تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کشی پر بھی قادر ہے، اس طرح تو وہ اپنا بیٹا بنانے پر بھی قادر کہا جا سکتا ہے، پھر عیسائی مذہب کی اختیار کرنے میں کیا تعامل ہے؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بے شک قادر ہے مگر وہ اپنے تقدس اور ان صفات کے خلاف نہیں کرتا جو قدیم سے الہامی کتب میں بیان کی جا رہی ہیں، گویا ان کے خلاف اس کی توجہ ہوتی نہیں۔ وہ ذات پاک اپنے مواعید کے خلاف بھی نہیں کرتا اور نہ اس تک وہ متوجہ ہوتا ہے، بس ازلی ابدی اس کی صفت ہر کرنا کہ وہ خودکشی پر قادر ہے یا ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پڑھتے ہوئے پھر اس کے بیٹے کے امکان کا قائل ہونا نہایت لغو حرکت ہے۔ بس ایسی باتوں کے بارے میں اس بہانے سے گفتگو کرنا کہ ہم نفس امکان پر بحث کرتے ہیں سخت درجے کی گستاخی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کروڑ معجزوں سے بڑھ کر معجزہ تو یہ تھا کہ جس غرض کے لیے آئے تھے اسے پورا کر گئے۔ یہ ایسی بے نظیر کامیابی ہے کہ اس کے نظیر کسی دوسرے نبی میں کامل طور پر نہیں پائی جاتی۔ حضرت موسیٰ بھی رستے ہی میں مر گئے اور حضرت مسیح کی کامیابی تو ان کے حواریوں کے سلوک سے ہویدہ ہے، ہاں آپ کو یہ شان حاصل ہوئی کہ جب گئے تو رہت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی دین اللہ میں فوجوں کی فوجیں داخل ہوتے دیکھ کر۔ دوسرا معجزہ تبدیلی اخلاق ہے کہ یا تو وہ اولائک کل انعام بلہم اضل، چار پائوں سے بھی بدتر تھے، یا یبیتون لربہم سجدا و قیاما، رات دن نمازوں میں گزارنے والے ہو گئے۔ تیسرا معجزہ آپ کے غیر منقطع برکات ہیں، کل نبیوں کے فیوز کے چشمے بند ہو گئے مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ فیض اب تک جاری ہے، چنانچہ اسی چشمے سے پی کر ایک مسیح موت اس امت میں ظاہر ہوا۔ چوتھی یہ بات بھی آپ ہی سے خاص ہے کہ کسی نبی کے لیے اس کی قوم ہر وقت دعا نہیں کرتی مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں نماز میں مشغول ہوتی ہے اور پڑھتی ہے اللہم صلی علی محمد، اس کے نتائج برکات کے رنگ میں ظاہر ہو رہے ہیں چنانچہ انہی میں سے سلسلہ مکالمات الہی ہے جو اس امت کو دیا جاتا ہے. 14 اپریل 1907 قبل عصر. ابو سعید عارف صاحب نے ذکر کیا کہ رنگون میں بندروں میں بھی طاعون کی وبا پڑی تھی. اس پر حضور نے فرمایا براہین کے لکھنے کے زمانے میں خدا تعالیٰ نے ہم کو اس طاعون کے پڑنے کی خبر دی تھی. بدقسمت کفار کی ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ وہ انبیاء کے مقابلہ میں اپنی موت کا نشان مانگا کرتے ہیں. اب ہمارے مخالفوں کا بھی یہی حال ہے. اس واسطے خدا تعالیٰ نے ان کے واسطے یہ تلوار بھیج دی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ براہین میں جو دلائل کا وعدہ دیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا. حالانکہ براہین میں صداقت اسلام کے واسطے کئی لاکھ دلیل ہے. خدا تعالیٰ نے پہلے سے اس میں یہ باتیں لکھوا دی ہیں. کیا یہ شان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ پہلے زمانے میں جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کو نامراد اور ذلیل کر کے ہلاک کیا جاتا تھا ایسے ہی آخر میں بھی ہو رہا ہے. اس وقت شریروں کی سزا کے واسطے تلوار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی گئی تھی اور اس زمانے میں تلوار خدا خود چلا رہا ہے. جو لوگ اعتراض جہاد پر اعتراض کرتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ بدقسمت کفار اس وقت بھی اپنی شامت اعمال کے سبب اسی طرح ہلاک ہوئے تھے جیسے کہ اب ہو رہے ہیں. دین اسلام کی خاطر اگر اس وقت تلوار چلی تھی تو اس وقت بھی دین اسلام ہی کی خاطر تلوار چل رہی ہے. پھر فرمایا یہ زمانے کی عجائبات ہیں. رات کو ہم سوتے ہیں تو کوئی خیال نہیں ہوتا کہ اچانک ایک ادھام ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے وقت پر پورا ہوتا ہے. کوئی ہفتہ عشرہ نشان سے خالی نہیں جاتا. ثناء اللہ کے متعلق جو لکھا گیا ہے یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. ایک دفعہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوئی اور رات کو توجہ اس کی طرف تھی اور رات کو الہام ہوا کہ عجیب ہو دعوت دائے صوفیاء کے نزدیک بڑی کرامت استجابت دعا ہی ہے. باقی سب اس کی شاخیں ہیں. احمد صاحب جو کہ مدراس سے بیعت کے واسطے آئے ہیں ان کے متعلق عرب صاحب ابو سعید نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ قادیان میں آنے سے پہلے میں نے رویا میں یہ سارا نقشہ ہو بہو دیکھا تھا. یہ تمام مکانات وغیرہ مجھے بہنے ہی دکھائے گئے تھے. اس پر حضرت نے فرمایا خدا تعالیٰ تسلی دینے کے واسطے یہ باتیں دکھلا دیتا ہے اور اس کی تسلی بے نظیر ہوتی ہے. دیکھو شرقن غربن تمام زمین پر کسی کو یہ تسلی دی گئی کہ انی حافظ کل من فی الدار. یہ تسلی فقط ہم کو اس گھر کے متعلق عطا فرمائی گئی ہے. یہ خدا تعالیٰ کے عجیب کام ہے. اس جگہ ایک لڑکے کو طاعون شدید ہو گئی تھی. حضرت نے اس کے واسطے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی اور اس کا ذکر تھا. مولوی محمد علی صاحب نے عرض کیا کہ میں ہمیشہ غور کرتا رہا ہوں کہ جس شخص کو طاعون کے سبب خون شروع ہو جاوے وہ کبھی نہیں بچتا. صرف یہی ایک لڑکا دیکھا ہے جو باوجود خون آنے کے پھر بچ گیا. فرمایا یہ صرف دعا کا نتیجہ ہے اور اس کا بچنا ایسا ہی ہے جیسا کہ عبد الکریم کا بچنا تھا جس کے واسطے کسولی سے تار آیا تھا کہ اب اس کے دیوانگی کے آثار نمودار ہونے پر کوئی علاج نہیں ہو سکتا. لیکن خدا تعالیٰ نے اس کے حق میں ہماری دعا کو قبول کیا اور وہ بالکل تندرست ہو گیا. کبھی کوئی اس طرح سے بچتا دیکھا یا سنا نہیں گیا. فرمایا یہ جو الہام تھا کہ یا اللہ اب شہر کی بلائیں بھی ٹال دے کو اس کے معنی اور بھی ہوں مگر ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ یہ سخت بد زبان آریہ سومراج اور اچر جو ہر ہفتہ گندی گاڑیوں سے بھرے ہوئے اخبار چھاپتے تھے یہ بھی ایک شہر کی بلائیں تھیں. خدا تعالیٰ نے ان کو ٹال دیا اور جہنم واصل کر دیا. اس سال تعاون کا بہت سخت زور ہے. دوسرے شہروں میں بہت تیز ہے. اس کے بالمقابل یہاں گویا کچھ بھی نہیں. بعض گاؤں بالکل تباہ ہو گئے ہیں. بعد میں صرف ایک یا دو آدمی باقی رہ گئے ہیں اور بس بہت سے گاؤں حسید بن گئے ہیں اور ابھی معلوم نہیں کہ انجام کیا ہوگا. بڑے احمق ہیں وہ لوگ جو بے باکی نہیں چھوڑتے اور خدا تعالیٰ کے ارادے سے غافل اور بے خبر بیٹھے ہیں. فرمایا دعوت الارض بھی یہی تاونی کیڑا ہے. تکلیم کاٹنے کو کہتے ہیں. وہ لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے. آئے دن بادل بھی بن جاتا ہے اور موسم بہار قائم رہتا ہے جس میں تعاون کا زور ہوتا ہے. اس سال موت بہت کثرت سے ہو رہی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح خدا پہچانا اور مانا جاوے خواہ کتنے ہی ہلاک ہوں. اس کی کیا پرواہ ہے. اگر خدا تعالیٰ کے منکر اور گستاخ زندہ رہے تو اس میں کوئی فائدے کی بات نہیں. یاد رہے کہ خدا تعالیٰ بس نہ کرے گا جب تک کہ اس کی قہری تجلی اس کی ہستی کو منوا نہ لے گی. 16 اپریل 1907 فرمایا خواجہ غلام فرید چاچنا والے سے کسی نے سوال کیا کہ ہم میں وہ سب پیشگوئیاں ظاہری طور پر پوری نہیں ہوتیں तो उन्होंने कहा क्या अच्छा, उन्होंने क्या अच्छा जवाब दिया कि क्या हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्बत यहूदियों के ख्याल के मुताबिक सब बातें पूरी हो गई थी। वो तो कहते थे बनी इसहाक में से होगा, तो क्या फिर वो नबी उन्हीं में से आया? ऐसा ही मसीह के नस्बत जो कुछ लोग ख्याल किए बैठे थे कि पहले उनसे एलिया आएगा, तो क्या एलियास आसमान से उतर आया था? हरगिज़ नहीं। बस इसी तरह ज़रूर नहीं कि मसीह माऊद के बारे में सब निशान इन लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक ज़हूर में आते। ऐसी गलतियाँ हर एक कौम में पड़ जाती हैं, आखिर मामूर मिन अल्लाह आकर इन अकायद और ख्यालात की इसलाह कर देता है। असल में जब किसी शख्स के मिन जान बिल्ला होने को अल्लाह ताला अपने मुतवाज़र निशानों से साबित कर दे, तो फिर उसकी हर बात इख्तलाफी मसले में कौल फैसल होती है और सब पेशगोइयों के माने वही किए जाने चाहिए जो वो कहे। फरमाया इल्हाम का मामला बड़ा नाजुक है। एक हदीस और नफ्स है, इंसान के जो अपने ख्याल हों वही सुनाई देते हैं, दोनों अल्लाह ताला की तरफ से कलाम का नज़ूल है। जब ये बात है तो फिर माबिल इम्तियाज का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी के एक आध बात शाद नादत पूरी हो जावे तो उसे नबी नहीं कह सकते, क्योंकि हमने देखा है कि फासिक से फासिक शख्स का ख्वाब भी बाज़ का सच्चा हो जाता है। फासिक तो दरकिनार एक काफिर का ख्वाब भी बाज़ का ठीक निकल आता है। यह असल में इत्माम ही उज्जत के लिए है। गोया खुदा ताला समझाता है कि यह मादा इंसान की फितरत में ज़रूर है, क्योंकि जिसका कोई नमूना ही ना हो उसे तो लोग मानते ही नहीं। मगर ये बात नहीं कि जिसे कोई ख्वाब आवे वही वली बन जावे, बल्कि जब पूरी शौकत के साथ कलाम इलाही नाजिल हो और सात बारिश की तरह निशानों का नज़ूल हो, तो फिर यकीन करना चाहिए कि यह खुदा ताला की तरफ से है। इसके बाद हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ने अपने इलाम यातून मिन कुल्ले फज नबी पेश किया और फरमाया देखो किसी के वहमो गुमान में भी ना आ सकता था कि इस कदर मखलूक इलाही यहाँ आएगी कि चलना भी दुशवार और सबसे मुसावा करना भी नामुमकिन हो जाएगा। खुदा ताला के नबी शोहरत पसंद नहीं होते, बल्कि वो अपने से छुपाना चाहते हैं, मगर इलाही हुक्म उन्हें बाहर निकालता है। देखो हजरत मूसा को जब मामूर किया जाने लगा तो उन्होंने पहले अर्ज किया कि हारून मुझसे ज्यादा अफसा है, फिर कहा वलाहुम अलैया ज़म्बुन, मगर इलाही मंशा यही था कि वही नबी बने और वही इस लायक थे, इसलिए हुक्म हुआ कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जाओ और तबलीग करो बवक्त ज़ोर। 13-14 अप्रैल के दरमियानी रात को 11 बजे के करीब सब जलजला आने के बहुत से खाते आए हैं जो पढ़कर भी सुनाए गए। फरमाया इल्हाम के पर्दा गैब की बातें कबल ज़ुहूर मुतवातर बताता जावे और फिर इसी तरह पूरी हो जावे। अब जो लोग नहीं मानते वो यकीनन बड़े मुजरिम हैं। एक निशान के मुताबिक खतूत व खबरों का सिलसिला ख़त्म नहीं होने पाता अगर दूसरा शुरू हो जाता है। ये क्या बात हुई कि हम इफ्तरा करते जाते हैं और खुदा ताला उसे पूरा करता जाता है? क्या जब से दुनिया है किसी और मुफ्तरी से भी ऐसा सलूक हुआ है? क्या खुदा ताला हमारा माकूम है कि हम जो कुछ कहें वह पूरा कर दे? आखिर कुछ तो सोचना चाहिए। ये लोग जब एक निशान देकर दीदा दानिश्ता हक पोशी करते हैं और नहीं मानते तो अल्लाह ताला एक और निशान के पेशगोई करा देता है, ताकि उन पर इत्माम हो जाए। तो हकीमुल उम्मत मौलाना नूरुद्दीन साहब के नाम अमृतसर से खत आया था कि इलाही बस को मौत से पहले अर-रहील का इलाम हुआ। फरमाया ताउन के माने ही मौत हैं, बस ऐसी हालत में तो आशा समझ सकता है कि मेरा कूच है। फिर हम पूछते हैं कि बिलफर अगर ये इलाम पूरा भी हो गया तो इससे पहले जो इलामों का अंबार था वो क्या हुआ? तो सब क्यों दरियाबुर्द हो गए? कहाँ गए इसके वो दावे कि ये सिलसिला मेरे सामने तबाह होगा? अजीब बात है कि मूसा तो तूफान ताउन में गर्क हो गया और फिरौन चीता मौजूद है। इंजारी इलाम तो पूरा हुआ या ना हुआ, मगर वह मुबशरात क्या हुए? इंजारी खबर तो बजाय खुद एक अजाब है। ये शख्स को बता दिया जाए कि 3 दिन बाद तुम फांसी मिलोगे, उसके दिल पर जो गुजरती है और गुजरनी चाहिए वो हर एक शख्स जानता है। इल्हाम तो वो होता है जैसे कुछ तस्कीन और राहत हो, ना कि उल्टा अजाब। अपने पर अजाब की खबर पहले हो जाना तो मामूली बात है। जंगे बदर से पहले एक औरत मुशरिका को ख्वाब आया था कि हमारे खैमों के नीचे लहू बह रहा है। आखिर वो बात पूरी हो गई तो क्या इससे वो नबी समझ ली जावे? मुमकिन है रही शैतान ने कहा कि लो अब मैं रुखसत होता हूँ, जैसे कि लिखा है कि जब अजाब देखेगा तो शैतान कहेगा मैं तुमसे जुदा होता हूँ क्योंकि मैं वो कुछ देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। फरमाया दुश्मन अगर सख्त कलामी करे तो उसके मुकाबले सख्ती करने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि सख्त अल्फाज से बरकत दूर हो जाती है। फरमाया सनाउल्ला के वास्ते भी हमने तौबा की शर्त लगा दी है, क्योंकि रहम का मुख्तज़ा होता है कि तौबा से इंसान बच जावे। 17 अप्रैल 1907 कबल ज़ोर। फरमाया अल्लाह ताला की कुदरतें उसके निशानात के ज़रिए से ज़ाहिर हो रही हैं। अगर ये मौजज़ात और निशानात जो इस वक्त ظاہر ہو رہے ہیں ایک شخص کے ایمان کے واسطے کافی نہیں, تو پھر کسی نبی کے واسطے کوئی راہ دنیا میں باقی نہیں رہتی. اگر معجزات اور خوارق کسی کے سچائی کے واسطے کافی نہیں, تو پھر کسی نبی کے ثبوت کے واسطے کوئی دلیل قائم نہیں رہتی. ایک شخص کا ذکر تھا کہ جو سلسلہ حقہ کے ساتھ ہنسی کرتا تھا اور اب طاعون میں اس کا بیٹا اور پوتا مر گیا ہے. پھر فرمایا, خدا تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ ہنسی کرنے والا مرتا نہیں جب تک کہ وہ نشانات کا نمونہ اپنے پر وارد ہوتا نہ دیکھ لے. ایک شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا, اس نے سر نیچے جھکا کر آپ کے پاؤں پر رکھنا چاہا. حضرت نے ہاتھ کے ساتھ اس کے سر کو ہٹایا اور فرمایا, یہ طریق جائز نہیں, السلام علیکم کہنا اور مصافحہ کرنا چاہیے. 21 اپریل 1907 بوقت سیر, فرمایا, ہماری جماعت کو علم دین میں تفقہ پیدا کرنا چاہیے, مگر اس کے وہ معنی نہیں جو عام ملا لوگوں نے سمجھ رکھے ہیں کہ استنجا وغیرہ کے چند مسائل آ گئے, وہ بھی تقلیدی رنگ میں فقی بن بیٹھے, بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات قرآنی و حدیث نبوی اور ہمارے کلام میں تدبر کریں, قرآنی معارف و حقائق سے آگاہ ہوں. اگر کوئی مخالف ان پر اعتراض کرے تو اسے کافی جواب دے سکیں. ایک دفعہ جو امتحان لینے کی تجویز کی گئی تھی بہت ضروری تھی, اس کا ضرور بندوبست ہونا چاہیے. حقیقت الوحی اس مطلب کے لیے بہت مفید کتاب ہے. اصل مسلمانوں کے لیے تو یہی جواب کافی ہے کہ تم کوئی ایسا اعتراض اس سلسلے پر کر کے دکھاؤ جو اور انبیاء علیہ السلام پر نہ ہو سکے, وہ ہرگز کوئی ایسا اعتراض نہیں کر سکیں گے. یہ آتم یا احمد بیگ والی پیشگوئیوں پر تو اعتراض کرتے ہیں, مگر دوسری پیشگوئیوں اور نشانیوں کا ذکر تک نہیں کرتے. یہ کیسی بے انصافی ہے. ہم انہیں بارہا سمجھا چکے ہیں کہ وعید میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے. دیکھو, یونس نبی کی پیشگوئی ٹل گئی اور اس کی قوم پر عذاب نہ آیا. یاد رکھو کہ یہ تمام اقوام کا مذہب ہے کہ صدقہ سے رد بلا ہو جاتا ہے, صدقہ سے رد بلا ہو جاتا ہے. اور خدا تعالیٰ یہی فرماتا ہے, ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, الانفال آیت 34. استغفار عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے. ہمارے تجربوں کی طرف کوئی جائے تو ایک منظر ہم صبح کو ہو تو شام کو منسوخ ہو جاتا ہے. دوسرا اعتراض ہمارے بعض الہامات کی نسبت اپنی رائے پر ہے کہ وہ غلط نکلی, بشرطے تسلیم ہم کہتے ہیں کہ امر تنقیدی طلب تو یہ ہے کہ نبی اپنے اجتہاد میں غلطی کھا سکتا ہے یا نہیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے پہلے پہلے اپنی بادشاہت دنیاوی سمجھ کر مریدوں کو ہتھیار خریدنے کو حکم دیا, مگر آخر معلوم ہو گیا کہ یہ میری غلطی تھی اور وہ اس ارادے سے باز آئے. پھر ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ والا معاملہ کہ آپ کس ارادے سے آئے اور پھر کیا ہوا. چونکہ آپ کے ذات بابرکات تمام انبیاء کے کمالات کی جامع تھی, اس لیے صرف ایک ہی واقعے سے ثابت ہو گیا کہ نبی اپنے اجتہاد میں غلطی کر سکتا ہے. بس اس صورت میں ہم پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. 22 اپریل 1907, فرمایا, تعجب کی بات ہے کہ مسلمان نصارہ سے بھی گئے گزرے ہیں. عیسائیوں میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں کہ مسیح جسم کے ساتھ آسمان پر گئے. وہ سب قائل ہیں کہ جلالی جسم تھا, مگر یہ مسلمان ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں, اسی خاکی جسم کے ساتھ گئے اور اسی کے ساتھ اتریں گے, حالانکہ عیسائی ان کے نزول کو بھی ایسا نہیں مانتے. فرمایا, لاولاک لما خلقت الافلاک میں کیا مشکل ہے. قرآن مجید میں ہے, خلق لکم ما فی الارض جمیع, البقرہ آیت 30. زمین میں جو کچھ ہے وہ عام آدمیوں کی خاطر ہے, تو کیا خاص انسانوں میں سے ایسے نہیں ہو سکتے کہ ان کے لیے افلاک بھی ہوں. دراصل آدم کو جو خلیفہ بنایا گیا تو اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ وہ اس مخلوقات سے اپنے منشا کا خدا تعالیٰ کی رضامندی کے موافق کام لے, اور جن پر اس کا تصرف نہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں, سورج چاند ستارے وغیرہ. آریہ اور بنگالیوں کی شورس کا ذکر تھا. حضور نے فرمایا, ان کے خیالات و حرکات سے ہمیں قطعی نفرت ہے, ہماری جماعت کو بالکل ان سے الگ رہنا چاہیے. تعجب کی بات ہے کہ جو قوم حیوان کو انسان پر ترجیح دیتی ہو اور ایک گائے کے ذبح سے انسان کا خون کر دینا کچھ بات نہ سمجھتی ہو, وہ حاکم ہو کر کیا انصاف کرے گی. مردان خدا خدا نباشد مردان خدا خدا نہ باشند لیکن از خدا جدا نہ باشند. خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے وہ کام دکھلاتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے. بلا تعریف سوال پیش ہوا کہ کسی کے مرنے کے بعد چند روز لوگ ایک جگہ جمع رہتے اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں. فاتحہ خوانی ایک دعائے مغفرت ہے، پس اس میں کیا مذاق ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا، ہم تو دیکھتے ہیں وہاں سوائے غیبت اور بیہودہ بکواس کے اور کچھ نہیں ہوتا. پھر یہ سوال ہے کہ آیا نبی کریم یا صحابہ کرام و ائمہ اعظم میں سے کسی نے یوں کیا؟ جب نہیں کیا تو کیا ضرورت ہے خامخواہ بدعات کا دروازہ کھولنے کی؟ ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ اس رسم کی کچھ ضرورت نہیں، ناجائز ہے. جو جنازے میں شامل نہ ہو سکیں وہ اپنے طور سے دعا کریں یا جنازہ غائب پڑھ دیں. 26 اپریل 1907، نماز مغرب میں آدمیوں کی کثرت کی وجہ سے پیش امام صاحب کی آواز آخری صفوں تک نہ پہنچ سکنے کے سبب درمیانی صفوں میں سے ایک شخص حسب معمول تکبیر کی با آواز بلند تکرار کرتا جاتا تھا. آخری رکعت میں جب سب التحیات بیٹھے تھے اور دعائے التحیات اور درود شریف پڑھ چکے تھے اور قریب تھا کہ پیش امام صاحب سلام کریں، مگر ہنوز انہوں نے سلام نہ کہا تھا کہ درمیانی مکبر کو غلطی لگی اور اس نے سلام کہہ دیا، جس پر آخری صفوں کے نمازیوں نے بھی سلام کہہ دیا اور بعض نے سنتیں بھی شروع کر دیں کہ امام صاحب نے سلام کہا اور درمیانی مکبر نے جو اپنی غلطی پر آگاہ ہو چکا تھا دوبارہ سلام کہا. اس پر ان نمازیوں نے جو پہلے سے سلام کہہ چکے تھے اور نماز سے باہر ہو چکے تھے مسئلہ دریافت کیا کہ آیا ہماری نماز ہو گئی یا ہم دوبارہ نماز پڑھیں. صاحبزادہ حضرت میاں محمود احمد صاحب نے جو خود بھی پچھلی صفوں میں تھے اور امام سے پہلے سلام کہہ چکے تھے، یہ فرمایا کہ یہ مسئلہ دریافت کیا جا چکا ہے اور حضرت نے فرمایا ہے کہ آخری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد اگر ایسا ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. سوال پیش ہوا کہ بعض مساجد اس قسم کی ہیں کہ وہاں احمدی اور غیر احمدی کو اپنی جماعت اپنے امام کے ساتھ الگ الگ کرا لینے کا اختیار قانوناً یا باہمی مصالحت سے حاصل ہوتا ہے، تو ایسی جگہ جمعہ کے واسطے کیا کیا جاوے؟ کیونکہ ایک مسجد میں دو جمعے جائز نہیں ہو سکتے. حضور نے فرمایا، جو لوگ تم کو کافر کہتے ہیں اور تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وہ تو بہرحال تمہاری اذان اور تمہاری نماز جمعہ کو اذان اور نماز سمجھتے نہیں، اس واسطے وہ تو پڑھ ہی لیں گے. اور چونکہ وہ مومن کو کافر کہہ کر بموجب حدیث خود کافر ہو چکے ہیں، اس واسطے تمہارے نزدیک بھی ان کی اذان اور نماز کا عدم وجود برابر ہے. تم اپنی اذان کہو اور اپنے امام کے ساتھ اپنا جمعہ پڑھو. خوشاب سے ایک مرحوم احمدی کے ورثاء نے حضرت اقدس کی خدمت میں خط لکھا کہ مرحوم کا ارادہ پختہ حج پر جانے کا تھا مگر موت نے مہلت نہ دی، کیا جائز ہے کہ اب اس کی طرف سے کوئی آدمی خرچ دے کر بھیج دیا جاوے؟ فرمایا، جائز ہے، اس سے متوفع کو ثواب حج کا حاصل ہو جائے گا. 28 اپریل 1907، حضرت اقدس کی طبیعت کسی قدر علیل ہے، اس واسطے خدام کو جن میں زیادہ تر باہر سے آئے ہوئے دوست ہیں جیسا کہ شیخ رحمت اللہ صاحب، شیخ عبد الرحمان صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب، میاں چراغ الدین صاحب، صاحبزادگان میاں صاحب موصوف، میاں معراج الدین صاحب، سردار فضل حق صاحب وغیرہ، سب کو صبح کے وقت ملاقات کے واسطے حضور شفقت اندر ہی طلب کیا اور فرمایا، وہ دن آتے جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے روشن نشانوں کے ساتھ تمام پردے اٹھاتا جاتا ہے. خدا تعالیٰ ایسے ہی ایک دو زبردست ہاتھ اور دکھا دے گا تو پھر کہاں تک لوگ برداشت کر سکیں گے؟ آخر ان کو ماننا پڑے گا کہ حق اسی میں ہے جو ہم کہتے ہیں. ہمارے مخالف جو ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں دراصل ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے بلکہ خدا کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اور کون ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ لڑائی میں کامیاب ہو؟ پھر فرمایا، جب کوئی مصائب میں گرفتار ہوتا ہے تو قصور آخر بندے کا ہی ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کا تو قصور نہیں. بعض لوگ بظاہر بہت نیک معلوم ہوتے ہیں اور انسان تعجب کرتا ہے کہ اس پر کوئی تکلیف کیوں وارد ہوئی یا کسی نیکی کی حصول سے یہ کیوں معروف رہا، لیکن دراصل اس کے مخفی گناہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی حالت یہاں تک پہنچائی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ بہت معاف کرتا ہے اور درگزر فرماتا ہے، اس واسطے انسان کے مخفی گناہوں کا کسی کو پتہ نہیں لگتا، مگر مخفی گناہ دراصل ظاہر کے گناہوں سے بدتر ہوتے ہیں. گناہوں کا حال بھی بیماریوں کی طرح ہے، بعض موٹی بیماریاں ہر ایک شخص دیکھ لیتا ہے کہ فلاں بیمار ہے، مگر بعض ایسی مخفی بیماریاں ہیں کہ بسا اوقات مریض کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کوئی خطرہ دامنگیر ہو رہا ہے. ایسا ہی تبدیق ہے کہ ابتدا میں اس کا پتہ بعض دوا طبیب کو بھی نہیں لگ سکتا، یہاں تک کہ بیماری خوفناک صورت اختیار کرتی ہے. ایسے ہی انسان کے اندرونی گناہ ہیں جو رفتہ رفتہ اسے ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں. خدا تعالیٰ آپ نے فضل سے رحم کرے. قرآن شریف میں آیا ہے قد افلح من زکا، سورہ شمس آیت 10، اس نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. لیکن تزکیہ نفس بھی ایک موت ہے، جب تک کہ کل اخلاق رذیلہ کو ترک نہ کیا جاوے تزکیہ نفس کہاں حاصل ہو سکتا ہے. ہر ایک شخص میں کسی نہ کسی شر کا مادہ ہوتا ہے، وہ اس کا شیطان ہوتا ہے، جب تک کہ اس کو قتل نہ کرے کام نہیں بن سکتا. فرمایا سب سے اول آدم نے بھی گناہ کیا تھا اور شیطان نے بھی، مگر آدم میں تکبر نہ تھا، اس لیے خدا تعالیٰ کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کیا اور اس کا گناہ بخشا گیا. اسی سے انسان کے واسطے توبہ کے ساتھ گناہوں کے بخشا جانے کی امید ہے. لیکن شیطان نے تکبر کیا اور وہ ملعون ہوا. جو چیز کے انسان میں نہیں، متکبر آدمی خام خواہ اپنے لیے اس چیز کے دعوے کے واسطے تیار ہو جاتا ہے. انبیاء میں بہت سے ہنر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہنر سلب خودی کا ہوتا ہے، ان میں خودی نہیں رہتی، وہ اپنے نفس پر ایک موت وارد کر لیتے ہیں. کبریائی خدا کے واسطے ہے. جو لوگ تکبر نہیں کرتے اور انکساری سے کام لیتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے. ایک شخص کا خط آیا کہ میں آپ کے متعلق استخارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آیا آپ حق پر ہیں یا نہیں. فرمایا ایک وقت تھا کہ ہم نے خود اپنی کتاب میں استخارہ لکھا تھا کہ لوگ اس طرح سے کریں تو خدا تعالیٰ ان پر حق کو کھول دے گا، مگر اب استخاروں کی کیا ضرورت ہے جبکہ نشانات الہی بارش کی طرح برس رہے ہیں اور ہزاروں کرامات اور معجزات ظاہر ہو چکے ہیں. کیا ایسے وقت میں استخاروں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کھلے نشانات کو دیکھ کر پھر استخارہ کرنا خدا تعالیٰ کے حضور میں گستاخی ہے. کیا آپ جائز ہے کہ کوشش استخارہ کرے کہ اسلام کا مذہب سچا ہے یا جھوٹا، اور استخارہ کرے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے سچے نبی تھے یا نہیں تھے؟ اس قدر نشانات کے بعد استخاروں کی طرف توجہ کرنا جائز نہیں. 5 مئی 1907، فرمایا آج قرآن شریف کی آیت شریفہ فلا یزرو علی غیب احد الا من ارتضا من رسول سے مجھے ایک نقطہ خیال میں آیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اس کے غیب کے اظہار سوائے برگزیدہ رسولوں کے اور کسی پر نہیں ہوتا. اس میں سوچنے کے لائق لفظ اظہار ہے. اظہار سے مراد یہ ہے کہ کھلا کھلا غیب کثرت کے ساتھ کسی پر کھولا جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف متشابہات کے طور پر تھوڑا سا غیب تو گاہے گاہے کسی دوسرے پر بھی کھولا جاتا ہے، مگر اس میں محکم بات نہیں ہوتی، اور اس کے بعد سے شرط نہیں کہ جس پر کھولا جائے وہ مومن ہو یا کافر ہو. ہر ایک مذہب کے آدمی کو یہ حالت گاہے حاصل ہو سکتی ہے کہ کوئی تھوڑی سی بات مشتبہ یا غیر مشتبہ اس کو غیب سے مل جائے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن منع صرف اظہار علی الغیب ہے. اظہار کا لفظ اس کی کیفیت اور کمیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ غیب کی خبر مصفہ ہو، شک اور شبہ سے پاک ہو، اور دوسرا کثرت سے ہو جس سے ظاہر ہو کہ یہ خارق عادت اور معجز نما ہے. اس آیت سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ رسولوں کے سوائے دوسرے لوگوں کو بھی غیب کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، مگر ان کے غیب میں اظہار کا رنگ نہیں ہوتا. اظہار کا لفظ ایک خاص امتیاز کو ظاہر کرتا ہے. فرمایا پیشگوئی میں کسی قدر اخفاء اور متشابہات کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یہی ہمیشہ سے سنت الہی ہے. ملاکی نبی اگر پیشگوئی میں صاف لکھ دیتا کہ الیاس خود نہ آئے گا بلکہ اس کا مثیل، تو حضرت عیسیٰ کے ماننے میں اس قدر دقتیں اس زمانے کے علماء کو پیش نہ آتی ہیں. ایسے ہی اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئیاں تورات اور انجیل میں ہیں وہ نہایت ظاہر الفاظ میں ہوتی کہ آنے والا نبی آخر الزمان اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا اور شہر مکے میں ہوگا، تو پھر یہودیوں کے آپ کے ماننے سے کوئی انکار نہ ہو سکتا تھا. لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ ان میں متقی کون ہے جو صداقت کو اس کے نشانات سے دیکھ کر پہچانتا اور اس پر ایمان لاتا ہے. فرمایا مخالفین کا یہ اعتراض سے کیوں مرتے ہیں بالکل ناجائز ہے. ہم نے کبھی کوئی ایسی پیشگوئی نہیں کی کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنے والا کوئی شخص کبھی تعاون میں گرفتار نہ ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اول طبقے کے لوگ اس قسم کی بیماری میں گرفتار ہو کر نہیں مرتے. کوئی نبی، صدیق، ولی کبھی طاعون سے ہلاک نہیں ہوا. حضرت عمر کے زمانے میں بھی طاعون ہوئی تھی مگر کیا حضرت عمر پر بھی اس کا اثر ہوا تھا؟ عظیم الشان صحابہ میں سے کوئی طاعون میں گرفتار نہیں ہوا. 124,000 پیغمبر گزرے ہیں, کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی طاعون سے مرا ہے؟ ہاں اس میں شک نہیں کہ ایسی بیماری کے وقت بعض ادنا طبقے کے مومنین طاعون میں گرفتار ہوتے ہیں مگر وہ شہید ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ ان کے کمزوریوں اور گناہوں کو اس طرح سے غفر کرتا ہے جیسے کہ ان جہادوں میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ کیے. اگرچہ پہلے سے پیش گوئی تھی کہ ان جہادوں میں کفار جہنم میں گرائے جائیں گے, تاہم بعض مسلمان بھی قتل کیے گئے, مگر اعلیٰ طبقے کے صحابہ مثلا حضرت ابو بکر, حضرت عمر جیسے میں سے کوئی شہید نہیں ہوا, نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے جنگ میں شہادت میں اعلیٰ درجے کے لوگ شامل نہیں ہوتے. اسی طرح طاعون میں بھی ایسے جنگ میں شہادت میں اعلیٰ درجے کے لوگ شامل نہیں ہوتے. اسی طرح طاعون میں بھی اگر ہماری جماعت کا کوئی آدمی گرفتار ہو جائے تو یہ اس کے واسطے شہادت ہے اور خدا تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا. حضور کی خدمت میں ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ مسیح کو بن باب مانا جائے؟ فرمایا قرآن شریف سے ایسے ہی ثابت ہوتا ہے اور قرآن شریف پر ہم ایمان لاتے ہیں. پھر قانون قدرت میں ہم اس کے برخلاف کوئی دلیل نہیں پاتے کیونکہ سینکڑوں کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں جو نہ باب رکھتے ہیں اور نہ ماں. قرآن شریف میں جہاں اس کا ذکر ہے وہاں خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دو عجائب نمونوں کا ذکر کیا ہے. اول حضرت زکریہ کا ذکر ہے کہ ایسے پرانا سالی میں جہاں کی بیوی بھی بانجھ تھی خدا تعالیٰ نے بیٹا پیدا کیا, اور اس کے ساتھ ہی یہ دوسرا واقعہ ہے جو خدا تعالیٰ کی قدرت عجیبہ کا نمونہ ہے. اس کے ماننے میں کون سا حرج پیدا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے پڑھنے سے ایسے ہی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح بن باپ ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ نے کا مسئلہ آدم جو فرمایا ہے اس سے بھی ظاہر ہے کہ اس میں ایک عجوبہ قدرت ہے جس کے واسطے آدم کی مثال کا ذکر کرنا پڑا. ذکر تھا کہ بعض جگہ چھوٹے گاؤں میں ایک ہی احمدی گھر ہے اور مخالف ایسے متعصب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی احمدی مر جائے گا تو ہم جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. حضرت نے فرمایا ایسے مخالفوں کا جنازہ پڑھا کر احمدی نے کیا لینا ہے؟ جنازہ تو دعا ہے. جو شخص خود ہی خدا تعالیٰ کے نزدیک مغضوب علیہم میں ہے اس کی دعا کا کیا اثر ہے؟ احمدی شہید کا جنازہ خود فرشتے پڑھیں گے. ایسے لوگوں کی ہرگز پرواہ نہ کرو اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھو. پھر فرمایا یہ نادان لوگوں کا غلط خیال ہے کہ طاعون ہماری جماعت کو نقصان پہنچاتی ہے. اگر طاعون سے کوئی آدمی ہماری جماعت کا شہید ہوتا ہے تو یہاں تو خدا تعالیٰ ایک کی بجائے 100 بھیج دیتا ہے, لیکن ہمارے مخالفوں کا یہ حال ہے کہ ایک تو طاعون سے ہزاروں مر رہے ہیں, وہ بھی ان میں سے کم ہو گئے, اور جو زندہ ہیں ان میں سے ہزاروں نکل کر ہماری جماعت میں داخل ہو رہے ہیں. ہماری جماعت تو دن بدن بڑھ رہی ہے اور مخالفوں کی جماعت دن بدن گھٹ رہی ہے. بس ظاہر ہے کہ گھاٹے میں کون ہے اور فائدے میں کون ہے. فرمایا افسوس ہے کہ آریہ سماج نے ایسی بری رائے اختیار کی ہے جس کا انجام کسی صورت میں نیک نہیں ہو سکتا, اور اب ان کے لیڈر کو ہی جلاوطن نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ دراصل آریہ سماج ہی جلاوطن ہو گیا ہے اور اب اس کا خاتمہ ہے. حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب نے ایک عمدہ نقطہ بیان فرمایا کہ میں نے ایک سنی مولوی سے پوچھا کہ تم اہل سنت والجماعت بنتے ہو, تمہارا امام کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کئی ایک لوگ امام ہیں. میں نے کہا کہ امام تو ایک ہی ہوتا ہے اور وہ تمہارے درمیان کوئی نہیں, اس واسطے تمہیں اہل سنت والجماعت کہلانے کا کوئی حق نہیں. اس وقت دنیا بھر میں ایک ہی مذہبی جماعت جماعت احمدیہ ہے جو اپنا ایک امام رکھتی ہے, ورنہ تمام دوسری جماعتیں شخصی ہیں, ان کا کوئی پیشوا نہیں, آپس میں قلوبہم شتا کا مزداق بن رہے ہیں. حضرت مسیح مولا نے فرمایا تواضع اور مسکنت عمدہ شے ہے. جو شخص باوجود محتاج ہونے کے تکبر کرتا ہے وہ کبھی مراد کو نہیں پا سکتا, اس کو چاہیے کہ عاجزی اختیار کرے. کہتے ہیں کہ جالینوس حکیم ایک بادشاہ کے پاس ملازم تھا. بادشاہ کی عادت تھی کہ ایسی ردی چیزیں کھایا کرتا تھا جس سے جالینوس کو یقین تھا کہ بادشاہ کو جزام ہو جائے گا. چنانچہ وہ ہمیشہ بادشاہ کو روکتا تھا مگر بادشاہ باز نہ آتا تھا. اس سے تنگ آ کر جالینوس وہاں سے بھاگ کر اپنے وطن کو چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کے بدن پر جزام کے آثار نمودار ہوئے. تب بادشاہ نے اپنی غلطی کو سمجھا اور اس نے انکسار اختیار کیا, اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھایا اور خود فقیرانہ لباس پہن کر وہاں سے چل نکلا اور جالینوس کے پاس پہنچا. جالینوس نے اس کو پہچانا اور بادشاہ کی تواضع اسے پسند آئی اور پورے زور سے اس کے علاج میں مصروف ہوا، تب خدا تعالیٰ نے اسے شفا دی۔ اشتہار 7 مئی 1907۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اپنی جماعت کے لیے ضروری نصیحت، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان دنوں میں بعض جاہل اور شریر لوگ اکثر ہندوؤں میں سے اور کچھ کچھ مسلمانوں میں سے گورنمنٹ کے مقابل ایسے ایسی حرکات ظاہر کرتے ہیں جن سے بغاوت کی بو آتی ہے، بلکہ مجھے شک ہوتا ہے کہ کسی وقت باغیانہ رنگ ان کی تباہی میں پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میں اپنی جماعت کے لوگوں کو جو مختلف مقامات پنجاب ہندوستان میں موجود ہیں، جو بفضل تعالیٰ کئی لاکھ تک ان کا شمار پہنچ گیا ہے، نہایت تاکید سے نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میری اس تعلیم کو خوب یاد رکھیں، جو قریباً 26 برس سے تقریری اور تحریری طور پر ان کے ذہن نشین کرتا آیا ہوں۔ یعنی یہ کہ اس گورنمنٹ انگریزی کی پوری اطاعت کرے، کیونکہ وہ محسن گورنمنٹ ہے۔ اس کے ذیل حمایت میں ہمارا یہ فرقہ احمدیہ چند سال میں لاکھوں تک پہنچ گیا ہے، اور اس گورنمنٹ کا احسان ہے کہ اس کے زیر سایہ ہم ظالموں کے پنجے سے محفوظ ہیں۔ خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ اس نے اس گورنمنٹ کو اس بات کے لیے چن لیا کہ تا یہ فرقہ احمدیہ اس کے زیر سایہ ہو کر ظالموں کے خونخوار حملوں سے اپنے تئیں بچاوے اور ترقی کرے۔ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ تم سلطان روم کی عملداری میں رہ کر یا مکہ اور مدینہ میں ہی اپنا گھر بنا کر شریر لوگوں کے حملوں سے بچ سکتے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایک ہفتہ میں ہی تم تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے۔ تم سن چکے ہو کہ کس طرح صاحبزادہ مولوی عبداللطیف صاحب، جو ریاست کابل کے ایک معزز اور بزرگوار اور نامور رئیس تھے، جن کے مرید 50,000 کے قریب تھے، جب وہ میری جماعت میں داخل ہوئے تو ماز اس قصور کی وجہ سے کہ وہ میری تعلیم کے موافق جہاد کے مخالف ہو گئے تھے، امیر حبیب اللہ خان نے نہایت بے رحمی سے ان کو سنسار کرا دیا۔ بس کیا تمہیں ایسے لوگوں سے کچھ توقع ہے کہ تمہیں ایسے سلاطین کے ماتحت کوئی خوشحالی میسر آئے گی؟ بلکہ تم تمام اسلامی مخالف علماء کے فتووں کے روسے واجب القتل ٹھہر چکے ہو۔ سو خدا تعالیٰ کا یہ فضل اور احسان ہے کہ اس گورنمنٹ نے ایسے ہی تمہیں اپنے سایہ پناہ کے نیچے لے لیا، جیسا کہ نجاشی بادشاہ نے، جو عیسائی تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پناہ دی تھی۔ میں اس گورنمنٹ کی کوئی خوش آمد نہیں کرتا، جیسا کہ نادان لوگ خیال کرتے ہیں، نہ ان سے کوئی صلہ چاہتا ہوں، بلکہ میں انصاف اور ایمان کے روح سے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی شکر گزاری کروں اور اپنی جماعت کو اطاعت کے لیے نصیحت کروں۔ سو یاد رکھو، اور خوب یاد رکھو، کہ ایسا شخص میری جماعت میں داخل نہیں رہ سکتا جو اس گورنمنٹ کے مقابل پر کوئی باغیانہ خیال رکھے، اور میرے نزدیک یہ سخت بد ذاتی ہے کہ جس گورنمنٹ کے ذریعے سے ہم ظالموں کے پنجے سے بچائے جاتے ہیں اور اس کے زیر سایہ ہماری جماعت ترقی کر رہی ہے، اس کے احسان کے ہم شکر گزار نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان آیت 61، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جو انسان کا شکر نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر نہیں کرتا۔ یہ تو سوچو کہ اگر تم اس گورنمنٹ کے سایہ سے باہر نکل جاؤ تو پھر تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ایسی سلطنت کا بھلا، اسلامی سلطنت تمہارے قتل کرنے کے لیے دانت پیس رہی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تم کافر اور مرتد ٹھہر چکے ہو۔ سو تم خدا دار نعمت کی قدر کرو، اور تم یقیناً سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ نے سلطنت انگریزی تمہاری بھلائی کے لیے اس ملک میں قائم کی ہے، اور اگر اس سلطنت پر کوئی آفت آئے تو آفت تمہیں بھی نابود کر دے گی۔ یہ مسلمان لوگ جو فرقہ احمدیہ کے مخالف ہیں، تم ان علماء کے فتوے سن چکے ہو، یعنی یہ کہ تم ان کے نزدیک واجب القتل ہو، اور ان کی آنکھ میں کتا بھی رحم کے لائق ہے مگر تم نہیں۔ تمام پنجاب اور ہندوستان کے فتوے، بلکہ تمام ممالک اسلامیہ کے فتوے تمہارے نسبت یہ ہیں کہ تم واجب القتل ہو، اور تمہیں قتل کرنا، اور تمہارا مال لوٹ لینا، اور تمہاری بیویوں پر جبر کر کے اپنے نکاح میں لے آنا، اور تمہاری میت کی توہین کرنا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دینا نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا کام ہے۔ تو یہی انگریز ہیں جن کو لوگ کافر کہتے ہیں، یہ تمہیں خونخوار دشمنوں سے بچاتے ہیں اور ان کی تلوار کے خوف سے تم قتل کیے جانے سے بچے ہوئے ہو۔ ذرا کسی اور سلطنت کے زیر سایہ رہ کر دیکھ لو کہ تم سے کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ سو انگریزی سلطنت تمہارے لیے ایک کرامت ہے، تمہارے لیے ایک برکت ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری وہ سپر ہے، پس تم دل و جان سے اس سپر کی قدر کرو، اور تمہارے مخالف جو مسلمان ہیں ہزارہ درجے ہیں، ان سے انگریز بہتر ہیں، کیونکہ وہ تمہیں واجب القتل نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بے عزت کرنا نہیں چاہتے۔ کچھ بہت دن نہیں گزرے کہ ایک پادری نے کپتان ڈگلس کی عدالت میں میرے پر اقدام قتل کا مقدمہ کیا تھا۔ اس دانشمند اور منصف مزاج ڈپٹی کمشنر نے معلوم کر لیا کہ وہ مقدمہ سراسر جھوٹا اور بناوٹی ہے، اس لیے مجھے عزت کے ساتھ بری کیا، بلکہ مجھے اجازت دی کہ اگر چاہو تو جھوٹا مقدمہ بنانے والوں پر سزا دلانے کے لیے نالش کرو۔ سو اس نمونے سے ظاہر ہے کہ انگریز کس انصاف اور عدل کے ساتھ ہم سے پیش آتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اسلام میں جو جہاد کا مسئلہ ہے، میری نگاہ میں اس سے بدتر اسلام کو بدنام کرنے والا اور کوئی مسئلہ نہیں۔ جس دین کی تعلیم عمدہ ہے، جس دین کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے معجزات دکھلائے ہیں اور دکھلا رہا ہے، ایسے دین کو جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ظالم لوگ اسلام پر تلوار کے ساتھ حملے کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اسلام کو تلوار کے ذریعے سے نابود کر دیں۔ سو جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ تلوار سے ہی ہلاک کیا گیا۔ سو وہ جنگ صرف دفاعی جنگ تھی۔ اب خان خواہ ایسے اعتقاد پھیلانا کہ کوئی مہدی خونی آئے گا اور عیسائی بادشاہوں کو گرفتار کرے گا، یہ ماس بناوٹی مسائل ہیں جن سے ہمارے مخالف مسلمانوں کے دل خراب اور سخت ہو گئے ہیں، اور جن کے ایسے عقیدے ہیں وہ خطرناک انسان ہیں، اور ایسے عقیدے کسی زمانے میں جاہلوں کے لیے بغاوت کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، بلکہ ضرور ہوں گے۔ سو ہماری کوشش ہے کہ مسلمان ایسے عقیدوں سے رہائی پاویں۔ یاد رکھو کہ وہ دین خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا جس میں انسانی ہمدردی نہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ زمین پر رحم کرو تا آسمان پر تم پر رحم کیا جائے۔ والسلام۔ خاکسار مرزا غلام احمد مسیح معود آفا اللہ وعید، مورخہ 7 مئی 1907، 14 مئی 1907۔ ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ حضور نے حقیقت الوحی کے لکھنے اور پروفوں کے 12 پڑھنے میں بہت محنت اٹھائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بار بار حضور کی طبیعت عریض ہو جاتی ہے، اب حضور چند روز بالکل آرام فرمائیں اور پڑھنے لکھنے کے کام کو بالکل ترک فرمائیں۔ حضور نے جواب میں فرمایا، ہماری محنت ہی کیا ہے، ہمیں تو شرم آتی ہے جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی محنتوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ کس طرح خوشی کے ساتھ انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے سر بھی کٹوا دیے بلا تاریخ۔ ایک شخص نے حضرت سے سوال کیا کہ غسال کو نماز کے واسطے پیش امام بنانا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا، یہ سوال بے معنی ہے، غسال ہونا کوئی گناہ نہیں، امامت کے لائق وہ شخص ہے جو متقی ہو، نیکوکار، عالم باعمل ہو، اگر ایسا ہے تو غسال ہونا کوئی عیب نہیں جو امامت سے روک سکے۔ 18 مئی 1907 بوقت ظہر فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ بادل چڑھا ہے، میں ڈرا ہوں مگر کسی نے کہا کہ تمہارے لیے مبارک ہے۔ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ عذاب کو بادل کے رنگ میں دکھایا جاتا ہے، یہ لوگ نشان پر نشان دیکھتے ہیں مگر کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فعل کو عبث نہیں جانے دے گا، جو اس کے فعل کو عملی رنگ میں عبث قرار دیتے ہیں وہ ضرور پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ کے زمانے کی طرح ایک نشان سے بڑھ کر دوسرا نشان دکھایا جاتا ہے، مگر ان کی فرعونیت فرعون سے بھی بڑھ گئی، اپنی تدبیروں پر بھروسہ رکھتے ہیں مگر دیکھو کیسی الٹی منہ پر پڑتی ہے۔ رائے ظاہر کی کہ تعاون ابرو میں کمی ہے، اس کا کیڑا مر چکا ہے، مگر دیکھو کہ اس سال تمام پچھلے سالوں سے بڑھ کر مری پڑی ہے، اور آئندہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اسے بھی بڑھ کر پڑے گی۔ حضور کے مجلس میں بعض عیسائیوں کی درخواستوں کا تذکرہ تھا جو ضلالت کی ظلمات سے نکل کر ہدایت کے نور میں آنا چاہتے ہیں، اس پہ فرمایا، کسی کے غرض دین ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب سامان مہیا کر دیتا ہے، بیکار لوگ جو کسی کام کے نہ ہوں صرف کھانے پینے اور روپے جمع کرنے کی فکر میں ہوں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، ایسے لوگ بعد میں تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں۔ لاہور کا دہریہ اپنے اخبار جیون تت میں مختلف حوادث سماوی اور تعاون سے بعض جگہ آدمیوں کے طلب ہونے پر خدا تعالیٰ کی صفت رحیمیت پر اعتراض کرتا ہے، اور نادان کو اتنا خیال نہیں آتا کہ گورنمنٹ کسی بدماش کو جیل خانہ بھیجتی ہے یا کسی مجرم کو फांसी का हुक्म देता है देती है तो क्या कभी दाना ने गवर्नमेंट को जालिम या बेरहम करार दिया है? जालिम को उसके जुल्म की सजा देना खुद रहम है। क्या नादान दैरिया के नजदीक जेल के दारोगे और सेशन कोर्ट के जज सब जालिम और सफाक हैं और महकमा जात सब बंद कर देने चाहिए? एक दोस्त का खत हजरत की खिदमत में पेश हुआ कि हजरत इब्राहिम पर जो आग ठंडी हो गई थी, आया वो फिल वाक़े आतिश-ए-अज़्म थी या कि फितना और फसाद की आग थी? हजरत ने फरमाया, फितना और फसाद की आग तो हर नबी के मुकाबले में होती है और वही हमेशा कोई ऐसा रंग इख्तियार करती है कि अल्लाह ताला एक मौजज़ा ताकत अपने नबी की तायद में इसके बिलमुकाबिल दिखाता है। ज़ाहिरी आतिश का हजरत इब्राहिम पर शुरू कर देना खुदा ताला के आगे कोई मुश्किल अम्र नहीं और ऐसे वाकयात हमेशा होते रहते हैं। हजरत इब्राहिम के मुतालिक इन वाकयात की अब बहुत तहकीकात की जरूरत नहीं क्योंकि हजारों सालों की बात है, हम खुद इस जमाने में ऐसे वाकयात देख रहे हैं और अपने ऊपर तजर्बा कर रहे हैं। एक दफा का जिक्र है, जबकि मैं सियालकोट में था तो एक दिन बारिश हो रही थी, जिस कमरे के अंदर मैं बैठा हुआ था इसमें बिजली आई, सारा कमरा धुएं की तरह भर गया और गंदक की सी बू आती थी लेकिन हमें कुछ जरा नहीं पहुंचा। उसी वक्त वो बिजली एक मंदिर में गिरी जो कि तेजा सिंह का मंदिर था और उसमें हिंदुओं के रस्म के मुताबिक तवाफ के वास्ते पेज दर पेज ये दीवार बनी हुई थी और वह अंदर बैठा हुआ था। बिजली इन तमाम चक्रों में से होकर अंदर जाकर उस पर गिरी और वो जलकर कोयले की तरह स्याह हो गया। देखो वही बिजली की आग थी जिसने उसको जला दिया मगर हमको कुछ जरा नहीं दे सकी क्योंकि खुदा ताला ने हमारी हिफाजत की। ऐसे ही सियालकोट का एक और वाकया है कि एक दफा रात को मैं एक मकान के दूसरी मंजिल में सोया हुआ था और इसी कमरे में मेरे साथ 15-16 और आदमी भी थे। रात के वक्त शैतीर में टक टक की आवाज आई। मैंने आदमियों को जगाया कि शैतीर खौफनाक मालूम होता है, यहाँ से निकल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ चूहा होगा, कुछ खौफ की बात नहीं, और ये कहकर फिर सो गए। थोड़ी देर के बाद फिर वैसी आवाज आई, तब मैंने उनको दोबारा जगाया मगर फिर भी उन्होंने कुछ परवाह न की। फिर तीसरी बार शैतीर से आवाज आई, तब मैंने उनको सख्ती से उठाया और सबको मकान से बाहर निकाला और जब सब निकल गए तो खुद भी वहां से निकला। अभी मैं दूसरे जिने पर था कि वो छत नीचे गिरी और दूसरी छत को भी साथ लेकर नीचे जा पड़ी और चारपाइयां रेजा रेजा हो गई और हम सब बच गए। ये खुदा ताला की मौजिज़नुमा हिफाजत है, जब तक कि हम वहां से निकल ना आए शैतीर गिरने से महफूज रहा। ऐसे ही एक दफा एक बिच्छू मेरे बिस्तर के अंदर लिहाफ के साथ मरा हुआ पाया गया और दूसरी दफा एक बिच्छू लिहाफ के अंदर चलता हुआ पकड़ा गया मगर हर दो बार खुदा ताला ने मुझे उनके जर से महफूज रखा। एक दफा मेरे दामन को आग लग गई थी, मुझे खबर भी ना हुई, एक और शख्स ने देखा और बतलाया और इस आग को बुझा दिया। खुदा ताला के पास किसी के बचाने की एक राह नहीं बल्कि बहुत राय हैं। आग की गर्मी और सोजश के वास्ते भी कई असबाब हैं और बाज असबाब मख्फी दर मख्फी हैं जिनकी लोगों को खबर नहीं और खुदा ताला ने वो असबाब अब तक दुनिया पर जाहिर नहीं किए जिनसे उसकी सोजश की तासीर जाती रहे। बस इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है कि हजरत इब्राहिम पर आग ठंडी हो गई थी। एक दफा मौलवी मोहम्मद अली साहब को ताउन के अयाम में सख्त तप चढ़ा, यहाँ तक शदीद था कि उन्होंने समझा कि मुझको ताउन हो गया है और इस ख्याल को उन पर इस कदर असर पड़ा कि मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब को बुलाकर वसीयत भी लिखवानी शुरू कर दी। इत्तेफाकन ये खबर मुझको मिली करने के लिए मैंने कह दिया कि आपको कतन ताउन नहीं, अगर आपको ताउन है तो हमारा सिलसिला ही झूठा है क्योंकि खुदा ताला ने साफ कह दिया है कि मैं हर एक शख्स को जो इस चार दीवारी में है इस मर से बचाऊंगा। और ये कहकर मैंने उनकी नब्ज जो देखी तो तब का कहीं नामो निशान नहीं था। मनखूल अज तशीज उल अज़ान जिहाद की ममानत के निस्बत जो नज़्म दुर्रसमीन में शाया हो चुकी है उसमें एक शेर है, अब जिंदगी तुम्हारी तो सब फासिकाना है, मोमिन नहीं हो तुम के कदम काफिराना है। इसके निस्बत हजरत अक़दस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो आजकल हर किस्म का फिस्क फजूर फैला हुआ है और मुसलमानों की पहली सियासत नहीं रही, उनके हाथों से सल्तनत भी इसीलिए छीनी गई है कि उन्होंने खुदा ताला को छोड़ दिया। खुदा ताला तो किसी का रिश्तेदार नहीं कि वो बावजूद उसके बिगड़ जाने के फिर भी उसकी पासदारी करता चला जाए, क्योंकि यहूदियों से मुसलमानों का निस्बत है इसलिए उनकी तरह इन पर भी दो दफा सख्त अजाब आना जरूरी था, क्योंकि एक दफा तो तब उन पर अजाब आया जबकि हलाकू खान ने हमला करके बगदाद को तबाह किया और मुसलमानों को इस कदर हला किया कि सिर्फ बगदाद में कहते हैं कि 6 लाख इंसान कत्ल हुआ। उस वक्त के मुसलमानों की हालत इससे जाहिर होती है कि एक बुजुर्ग के पास लोग इकट्ठे हुए और कहा कि खुदा ताला से दुआ कीजिएगा کہ وہ ہم کو اس عذاب سے نجات دے اور یہ طوفان تھم جائے. انہوں نے فرمایا کہ کمبختو تمہاری وجہ سے ہم بھی اس عذاب میں پھنس گئے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے کھڑے کہتے ہیں یا ایھا الکفار اقتلوا الفجار، یعنی اے کافرو ان فاجروں کو قتل کرو. بس وہی حالت اس وقت دوبارہ ہو گئی ہے، اور انگریزوں کی حکومت بھی جو کہ مذہب کے روح سے کافر ہیں ہندوستان میں اس لیے ہوئی ہے کہ مسلمان خود فاجر ہو گئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے رحم کو حاصل کرنے کے لائق نہیں. اور میرے شعر کا مطلب یہی ہے کہ خود ہے تمہاری حالت ایسی نہیں رہی کہ خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے، تو جہاد کیسا.